التعبير رحمة العالمين وأمين المؤمنين وسيدة النساء العالمين بلا الدرس ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص سید بصیر الحسن نقوی والد ڈاکٹر محمد احمد اور جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاد علیہ امام صاحب علیہ السلام اور دیگر نعرے سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأنبيائه والشافع إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد الصلوات الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح من الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صلوات الله خداوند کریم انسان کو اس دنیا میں اس طرح سے اتارتا ہے جیسے کوئی بھی انسان کوئی بھی کسان اپنی زمین پر اترتا ہے اور بالخصوص یہ ایام ایسے ہیں جب ہر انسان اپنے آپ کو اپنے دل کی زمین کو زرخیز کرنے کے لیے اس پر دین اسلام کا اور اس کی معرفت کا بیج بونا چاہتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر میزان پر ہر سٹینڈرڈ پر ایک دفعہ پرکھے اور دیکھے کہ وہ کیسا کسان ہے اور وہ اپنی دل کی زمین پر کیسا بیج بو رہا ہے اور بیج بونے کے لیے جو شرائط ہیں جو ضروری امور ہیں کیا انہیں انجام دے رہا ہے یا نہیں. اگر دے رہا ہے تو اچھی فصل کی امید رکھے, اگر نہیں دے رہا تو اچھی فصل کاٹنے کو نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ اچھے کسان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ زمین کو ہموار کرتا ہے, اس زمین کی زرخیزی کو فراہم کرتا ہے. اور جب زمین ہموار ہو جاتی ہے, اور کیسے ہوتی ہے ہموار سب جانتے ہیں کہ اگر کسی زمین پر آپ نے بیج بونا ہوگا, حتیٰ اگر کسی گملے میں بھی بیج بونا ہو تو ایک دفعہ بندہ وہاں پر چیزیں ڈال کر دیکھتا ہے کیا کوئی غیر ضروری پتھر یا بنجر چیز تو نہیں ہے, بس اس کو نکال دیا جاتا ہے اور خالص نرم زرخیز مٹی کو فراہم کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے. جب ہر طرح کی رکاوٹ نکال دی جاتی ہے پھر بندہ توقع رکھتا ہے کہ ہاں اب زمینہ فراہم ہو گیا, اب مقدمہ دے دیا گیا ہے, اب جو بھی بیج بویا جائے گا وہ بہترین نتیجہ دے گا. بس یہی وجہ ہے کہ جو میں نے کل گفتگو کی تھی وہیں سے فوراً اپنی بات کو شروع کروں گی کہ ضروری ہے کہ ہم اس بیج کو بونے کے لیے وہ زمینہ فراہم کریں, وہ مقدمہ فراہم کریں. اور جو دین کا بیج ہے اسے دل کی زمین پر جب بونا ہے تو اس کی ہمواری کے لیے سب سے پہلے اصول دین کو اتاریں, اصل دین کو, اس دین کی جڑ کو فراہم کریں, اور اس کے بعد فروعات دین پر عمل کرتے ہوئے جب یہ امور انجام پا گئے دل کی زمین زرخیز ہو گئی، اب اس میں جو بھی بیج بویا جائے وہ ثمر دے گا، وہ تحفہ دے گا، وہ آپ کو بہترین پھل دے گا، اور اگر اس کے علاوہ کچھ بھی کر دے کبھی بھی پھل نہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو بندہ حدود الہی سے تجاوز کر لیتا ہے، جو خدا نے کہا ہے وہ نہیں کرتا، کچھ بھی کر دے وہ ظلم کر رہا ہے، وہ اس وجود کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے۔ اسی کسان کی صورت میں کہ جو زمین کو زرخیز بنانے کی کوشش نہیں کرتا، کچھ بھی رکاوٹیں اس میں سے نکالی نہیں جاتی، بنجر کی بنجر زمین، تمام خس و خاشاک اس کے اندر، تمام بنجر چیزیں اس کے اندر، بہت سارے پتھر اس کے اندر، اور پھر اس پر بیج پھینک دیے جائیں اور پھر اس کے اوپر خوب ہل چلائی جائے، خوب ہل چلائی جائے، پانی دیا جائے، سب کچھ کیا جائے، اس زمین کے ساتھ آپ صرف اور صرف ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو بار بار چھیڑ رہے ہیں۔ یہی کیفیت ہے اس قلب انسانی کی جو بار بار پریشان ہوتا ہے، مسترب ہوتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو اچھے کپڑے لتھے سے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اچھا ڈرامہ دیکھ لیتا ہے، کبھی رو دھو کے اپنا دل ہلکا کر لیتا ہے، کبھی اچھی شاپنگ کر لیتا ہے، جب کچھ بھی نہیں ملتا اپنی دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپے لگائی جاتی ہیں، سکون نہیں آتا۔ خود پر ظلم کر رہے ہو، کیوں پٹک رہے ہو، کیوں سر ادھر ادھر پٹک رہے ہو، جو کرنا چاہیے ہے وہ کر ڈالو، پھر کچھ بھی کرو گے ثمر ملے گا، تھوڑی سی زحمت ہوگی، سب جانتے ہیں ایک دفعہ دل زمین کو زرخیز کرنے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے ایک ایک حصے کو چھاننا پڑتا ہے، اور جب تک زمین آپ کے ہاتھ میں ایسی نرم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس بیج کو قبول نہیں کرتی۔ جب یہ مرحلہ ہو گیا اس کے بعد صرف پانی دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا، صرف آبیاری ہے، صرف اسے سیراب کرنا ہے، اور جب سیراب کرتے چلے جائیں گے، صرف واجبات کا پانی ڈالتے چلے جائیں گے جو آپ کے وجود کا حصہ بن گیا ہے، بس بندہ خود بخود ان سہل چیزوں کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ دین اسلام پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوا ضابطہ حیات آسان ہے، اور اس کو مشقت نہیں لگتا وہ عمل کرنا یا اس کو بار بار تکرار کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اذا اردت الحرفہ، اگر تم کوئی پیشہ اپنانا چاہتے ہو یا کوئی ہابی بنانا چاہتے ہو، فالعبادت یکفیک، تمہارے لیے عبادت الہی کافی ہونا چاہیے، تمہاری جو چیز تمہاری ہابی کہلائے، تمہارا پیشہ کہلائے، یا تمہارے مشغلوں میں سے ہو جس میں تم مشغول رہو، وہ صرف اور صرف عبادت الہی ہو، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کے لیے ہابی وہ چیز ہوتی ہے جو اسے بہت زیادہ خوش کرتی ہے۔ مثلا آج کل ہابیز جو زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہیں وہ فیس بک پہ ڈھیر سارے فرینڈز بنانا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا میری اس تصویر کو جو میں نے اپلوڈ کیا کتنے لوگوں نے لائک کیا، اور جتنے زیادہ لائکس ہوتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے، اوئے ہوئے آج تو 50 ہو گئے، آج تو 60 ہو گئے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، اس نے یہ کمنٹ دیا، اس نے یہ کمنٹ دیا، یہ آپ کا مشغلہ ہے، آپ کو کیا فیلنگز مل رہی ہیں اس سب کچھ کرنے کے بعد؟ خوشی، تراوت، جبکہ عمل وہی ایک ہے، فعل وہی ایک ہے، کام وہی ایک ہے، ایک لائک کرنا ہی ہے، جو آپ نے بھی کیا، جو اے نے بھی کیا، بی نے بھی کیا، سی نے بھی کیا، زیڈ تک سب نے کیا، لیکن ہر لائک نے آپ کو الگ مزہ دیا، 50 افراد نے کیا، 50 دفعہ ایک ہی عمل تکرار ہوا، لیکن آپ کو پتا تھا کہ پہلی دفعہ جس نے لائک کیا وہ اے تھا، دوسری دفعہ جس نے کیا وہ بی تھا، فرضی نام رکھ رہی ہوں، تیسری دفعہ جس نے کیا وہ سی تھا، چوتھی دفعہ جس نے کیا وہ ڈی تھا، پھر اس کے بعد ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی، یہاں تک کہ زیڈ تک سب نے پسند کیا۔ میں اگر آپ سے کہوں لائک ہی کرنا ہے تمہاری خوبصورت تصویر کو، تھکی نہیں؟ آپ کہیں گے ہائے ذاکرہ صاحبہ کو کیا پتا کہ کتنا مزہ آتا ہے، کلاس فیلوز بھی کریں، ریلیٹیوز بھی کریں، کزنس بھی کریں، ان کے جو میوچل فرینڈز ہیں وہ بھی لائک کریں، انہیں کیا پتا ہر لائک پہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہی کیفیت ہے اس مومن کی کہ جو اپنے دل کی زمین کو زرخیز بناتا ہے، جتنی دفعہ واجبات کو ادا کرتا ہے ہر دفعہ نیا مزہ لیتا ہے، ہر دفعہ نئی کیفیت۔ وہ ہر دفعہ جانتا ہے کہ وہ نماز کو تکرار نہیں کر رہا, اسے دوبارہ ادا نہیں کر رہا, بلکہ وہ ایک نئی چیز ہے جس کو اپنا رہا ہے. بس یہ پانچ وقت کی نماز تکرار عبادت نہیں ہے, بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ ہر دفعہ اس کا لطف الگ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے فجر کے وقت, کبھی کہا جاتا ہے ظہر کا وقت, اب وقت بدل گیا, عصر کا آ گیا, اب مغرب کا آ گیا, اب عشاء کا آ گیا, تو کبھی کہا جاتا ہے دعائے سماعت پڑھو, کبھی کہا جاتا ہے زیارت عاشورہ پڑھو, کبھی کہا جاتا ہے دعائے کمیل پڑھو, کبھی کہا جاتا ہے دعائے توسل پڑھو. مختلف زاویے ہیں, مختلف ٹیسٹ ہیں, مختلف طریقے ہیں کہ اپنے آپ کو زرخیزی کی طرف لانے کے لیے بنزا لاتا ہے. بس یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے آقا ابن حنیف کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابن حنیف, اگر تم ہمارے راستے پر شیعہ بن کے رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صرف اور صرف حلال کے دائرے میں لے آؤ, تمہارے لیے نار جہنم سے نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو خط لکھا اور فرمایا, جبکہ اس کو شہر بصرہ کا حاکم بنا دیا گیا تھا جناب حنیف کو, عثمان ابن حنیف کو, انہیں خط لکھا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے فرائض کو ادا کرتے رہو تو بطور حکمران تم پر لازم ہے کہ ایک قرص روٹی پر, روٹی کے ایک ٹکڑے پر اکتفا کرو, اور اس اکتفا پر تم یہ اکتفا ساتھ رکھو کہ یہ تمہیں نار جہنم سے نکالنے کے لیے کافی ہے. وہ روٹی کا ٹکڑا, اس پر صرف اور صرف پیٹ پالنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ تمہیں جہنم سے نجات دے رہا ہے. تو کبھی فرمایا ابا سلط نے آ کر کہ اے آقا, ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ شدت سے ورع اور تقویٰ اپناتے ہیں, لوگ ہمیں جاہل نادان کہتے ہیں, خبیث کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ شیعہ عجیب لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے ان باتوں کو تحمل کرو, بے شک ہم سے قریب وہ ہوگا جو زمانے سے اپنے آپ کو ممتاز رکھے گا, تم زمانے کے دھارے میں آتے ہوئے کبھی بھی ہمارے دائرے میں نہ رہو گے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ جب طلحہ و زبیر کے ساتھ جنگ ہوئی, عثمان کے معاملے پر, خلیفہ سلوم کے معاملے پر جب جنگ ہوئی, تو اس وقت طلحہ و زبیر نے بہت سارے افراد کو جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے, پسند کرنے والے تھے, ان کو اپنی زد و کوب کا نشانہ بنایا. اور جناب حنیف کی عمر مبارک جو بتائی جاتی ہے وہ 65 سال سے زیادہ تھی, یعنی سفید داڑھی ہو گئی تھی اور کمر خمیدہ تھی اور چہرے کی جھڑیاں تھیں جو ہر طرف چھا چکی تھیں. جب انہیں لے جایا گیا امام سے محبت کے معاملے میں اور اتنا زد و کوب کیا گیا, اتنا مارا پیٹا گیا کہ آپ کے چہرے کے بال اتر گئے اتنی زیادہ شدت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے شیعان خاص میں سے تھے, خاصان خاص میں سے. جب اتنا زیادہ زد و کوب کیا گیا, دیکھیے یہ وہ ہیں جو لطف لیتے ہیں جو بھی عوامر الہی ہیں, جب زد و کوب مار پیٹ کے بعد واپس پلٹ کر مولا کے پاس آئے اور مولا نے دیکھا کہ حنیف کو پہچانا نہیں جا سکتا, چہرے پہ داڑھی باقی نہیں بچی, چہرے کا تمام بال جو ہیں وہ اتر چکے ہیں, یہ پہلے والا حنیف باقی نہیں رہا. ایک دفعہ پریشان ہو کر ان کے چہرے پر نظر کی تو جناب حنیف, عثمان ابن حنیف مسکرائے اور کہنے لگے, مولا جب میں گیا تھا تو میں بوڑھا تھا کیونکہ سفید داڑھی تھی, اب ساری داڑھی اتر گئی ہے, جوان ہو کر آیا. ہاں یہ محبت ہے جو اس میزان محبت پر پورا اتر رہی ہے, اور اس کے لیے واجبات چھوڑیے تکلیفیں اٹھانا لطیف ہے, اس تکلیف کے اندر بھی لذت ہے, اس کے اندر بھی محبت ہے, انسیت ہے. نماز روزہ حج زکات تو بہت بات کی باتیں ہو جاتی ہیں, یعنی یہ تو کرنا ہے, یہ تو حسنات کا حصہ نہیں ہے, یہ تو واجبات ہیں, نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے, کریں گے تو کوئی نیکی تو نہیں کر رہے, آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. بس جو لوگ اپنے دل کو اس طرح سے نرمی میں لے آتے ہیں, غوطہ زن ہو جاتے ہیں حدود الہی میں, گرچہ ان کا وجود بدل جائے, وہ اس کو کس آئینے میں دیکھتے ہیں؟ اپنے تمام زخموں کو جوانی میں, نشاط میں, تراوت میں دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ ہماری مثال اس نوجوان کی طرح ہے جو جناب موسیٰ کے دور میں تھا, جس نے جناب موسیٰ سے آ کر کہا, جب جناب موسیٰ نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اسرار الہیہ سے سب سے زیادہ, ہم سے زیادہ جانور اور پرندے آگاہ ہوتے ہیں, ایک دفعہ وہ آیا اور کہنے لگا, اگر اللہ کے اسرار, آئندہ والے, آنے والے احوال جانوروں کو اور پرندوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں اور اس سے التجا کریں, مجھے جانور اور پرندوں کی زبان سمجھ میں آ جائے. میں ان کی زبانیں سمجھوں گا، مجھے پتا چل جائے گا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ خدا نے علم نجوم کو یعنی آئندہ کے علم کو جائز قرار نہیں دیا. ہم سب جانتے ہیں ہاتھ دیکھنا اسی لیے جائز نہیں ہے، خدا کی ذات سے توکل ختم ہو جاتا ہے. نجومیوں کے پاس جا کر آئندہ کے احوال دیکھنا جائز نہیں ہے. بندہ کا خدا کی ذات سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے ہاں یہ ہونے والا ہے وہ ہونا، اپنی ضرب تقسیم لگاتے ہیں. بس کہا کہ کیونکہ تمہارا خدا کی ذات سے توکل ختم ہو جائے گا، اس سے شکر ادا نہیں کرو گے، بس ضروری ہے کہ اپنے آپ کو انہی حدود میں جو خدا نے دے رکھی ہیں اسی میں ہی رکھو، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرو. ضد کرتا رہا. جناب موسیٰ گئے تور سینا پر، خدا سے التجا کی، پروردگار ایک ضدی نوجوان ہے جو بار بار مجھ سے کہتا ہے اس کی یہ التجا پوری کر دے. جواب آیا کہ یہ مصلحت نہیں ہے، ہم نے بندے کو اس کی عقل کے مطابق اختیارات دے رکھے ہیں، جب اس سے زیادہ دیں گے تو وہ تجاوز کر جائے گا اور اپنے اوپر ظلم کرے گا. جب جناب موسیٰ نے پلٹ کر اس نوجوان کو بتایا، بزد رہا، یہاں تک کہ دوبارہ جناب موسیٰ نے التجا کی، اس کی درخواست پوری ہوئی. قصہ مختصر، جب اس کی درخواست پوری ہوئی اور اس کو وہ علم دے دیا گیا جس سے وہ پرندوں کے اور جانوروں کے کی زبان کو سمجھ سکے گا، لہٰذا پہلا دن تھا جب وہ اپنے گھر سے باہر آیا. صبح جب وہ باہر آیا، اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا، ایک جانب اس کے گھر کے صحن میں مرغی ہے، دوسری جانب کتا ہے، ایک جانب بکری بندی ہوئی ہے، ایک جانب گھوڑا ہے، اور ایک جگہ ایک طرف اونٹ بندھا ہوا ہے. اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا، مرغی بھاگتی ہوئی آئی، اس نے روٹی کا وہ ٹکڑا لیا اپنے منہ میں اور اپنے ڈربے کی طرف گئی. کتا بھونکا اور بولا، مجھے روٹی کا ٹکڑا چاہیے. تو اس نے جواب دیا اور کہا کہ میں تمہیں روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتی، کیونکہ آج یہ جو بکری کھڑی ہوئی ہے اس نے مر جانا ہے، اور جب یہ مر جائے گی تو یہ حلال نہ ہوگی، حلال نہ ہوگی، بندے نہیں کھائیں گے، بندے نہیں کھائیں گے، پوری بکری تمہاری، یہ روٹی کا ٹکڑا میرے لیے رکھو. کتا مان گیا. مالک نے سنا بکری مرنے والی ہے، اس نے بکری اٹھائی، بازار میں لے جا کر بیچ دی، پیسے ملے، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، حضرت موسیٰ تو کہہ رہے تھے کہ میں خدا کی ذات پر توکل نہ کروں گا، شکر ختم ہو جائے گا. توکل بھی کیا، شکر بھی کیا، نعمت الہی بھی ملی، اور خوشی خوشی پلٹ کر گھر میں آ رہا ہوں. نہ جانے موسیٰ کے دل میں کیا تھا. یہاں تک کہ دوسرے دن جب باہر نکلا مالک، دوسرے دن پھر روٹی کا ٹکڑا پھینکا، جب مرغی نے پلٹ کر روٹی کا ٹکڑا لیا، کتا پھر ایک دفعہ بھونکا اور کہنے لگا کہ کل تو نے کہا تھا کہ بکری مر جائے گی، بکری تو نہیں مری، میں بھوکا ہوں کل کا، مجھے یہ روٹی کا ٹکڑا دے دے. تو اس وقت مرغی نے جواب دیا اور کہا کہ اے اللہ کی مخلوق، تو نہیں جانتا اس کی موت جس پر آنی تھی وہ آئی، یہاں نہیں آئی، مالک نے جہاں بیچا وہاں آ گئی. بس آج تمہارے لیے اس سے بڑی دعوت ہے. اس نے کہا کیا؟ کہا گھوڑا مرنے والا ہے، اس سے بڑی چیز. تو تیرا پورا ہفتہ اچھا گزرے گا، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دے. کتے نے صبر کیا، یہاں تک کہ مرغی نے روٹی کا ٹکڑا کھایا. مالک نے سنا، اس نے لے جا کے گھوڑا بیچ دیا. گھوڑا بیچا، نعمت ہاتھ میں آئی، پیسے ملے، اللہ کا شکر ادا کیا، جناب موسیٰ سے اختلاف کیا. تیسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، جب باہر نکلا، روٹی کا ٹکڑا پھینکا، مرغی آگے لپکی. دو دن سے کتے نے کھانا نہیں کھایا، اس میں ویسے ہی لپکنے کی جان نہ تھی، وہ روٹی کا ٹکڑا حاصل نہ کر سکا، مرغی نے حاصل کر لیا. ایک دفعہ پھر کتا بھونکا اور کہنے لگا کہ تم نے پھر روٹی لے لی، نہ کل بکری مری، نہ گھوڑا مرا، آج تو مجھے کچھ کھانے دے. تو اس وقت مرغی نے کہا، گھوڑے کی بھی موت جہاں آنی تھی وہاں آ گئی، وہ اپنی جگہ مر گیا، یہ الگ بات ہے، یہاں نہیں مرا، مالک نے اسے بیچ دیا. بس تو آج کا دن صبر کر، آج تیری اس سے بھی بڑی دعوت ہے. اس نے کہا آج کیا ہونے والا ہے؟ کہا کہ ہمارے اس صحن میں جو اونٹ بندھا ہوا ہے، یہ اونٹ مر جائے گا. بس تجھے جب اونٹ مرے گا، پورا مہینہ تیری دعوت ہے، تو اس کا گوشت کھاتے رہنا. آج کا دن مجھے اس روٹی سے صبر کرنے دے. یہاں تک کہ کتا مان گیا. جب مالک نے سنا، اس نے وہیں پر اونٹ کو لیا اور لے جا کر بیچ دیا. جب اونٹ کو بیچ کر آیا، دوبارہ خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کی نعمتوں کو گننے لگا، شمار کرنے لگا پیسے کو. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ سے اختلاف ہوا. یہاں تک کہ چوتھا دن آیا. چوتھے دن جب واپس باہر گیا ہے، روٹی کا ٹکڑا پھینکا ہے، وہی مرغی اور کتے کے درمیان تکرار ہوئی، اور کتے نے ایک دفعہ پھر فریاد کی. تو اس نے کہا، دیکھ آج کا دن رک جا، آج تیری اس سے بھی بڑی دعوت ہے، جہاں اونٹ نے مرنا تھا وہ وہاں جا کے مر گیا. اس نے کہا آج کیا ہونے والا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے جو مالک کا عزیز ترین غلام ہے وہ مرنے والا ہے. جب وہ مرے گا تو کئی دن گھر میں اچھے کھانے بنیں گے، فاتحہ ہوگی، تو کچھ دن صبر کر لے اور اس سارے فاتحہ کا بچا ہوا کھانا دے رہا. کتے نے صبر کیا، توکل کیا، یہاں تک کہ جب مالک کو پتا چلا، اس نے لے جا کے غلام بھی بیچ دیا. واپس آیا، حضرت موسیٰ سے اختلاف کیا. اور پھر آخری دن جب باہر نکلا, روٹی کا ٹکڑا اسی طرح پھینکا, مرغی نے لپک کر لیا, کتے نے فریاد کی, دونوں کے درمیان تکرار ہوئی. آخر میں مرغی بولی, آج کا دن رک جا, آج آخری دن ہے. اس نے کہا, اب کیا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا, ہمارا مالک مرنے والا ہے. جب مالک مرے گا تو پورا مہینہ تو بہترین غذائیں کھائے گا, جو بچے گا سب کچھ تمہارا. مالک پریشان ہوا کہ اب کروں تو کیا کروں, اب اگر اس کے بدلے نعمت حاصل کروں تو کیسے کروں. ایک دفعہ اسے جناب موسیٰ یاد آئے, دوڑتا ہوا جناب موسیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اے نبی خدا, آپ ہی میری مدد کیجئے اور رہنمائی کیجئے. تو جناب موسیٰ نے فرمایا اس کا پورا ماجرا سننے کے بعد کہ تیری نظر میں جو فائدہ تھا, جو نعمت تھی, اس کو حاصل کر لے, جا خود کو بیچ دے, جو رقم آئے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے ترک کر دے اور چلا جائے اس دنیا سے. خدا نے چاہا تجھے بکری کی ایک چھوٹی سی مصیبت دے, تو نے خدا کی اس مصیبت کو قبول نہ کیا. پھر اس کے بعد جب اس کو قبول نہ کیا, اس کے بدلے میں نعمت لی, اس کی مشیت یہ تھی کہ تیرے گھر میں آفت آئے, ایک بلا آئے, پاکیزگی ہو, مگر تم نے اس میں اپنے آپ کو داخل نہ کیا. بس اس کے بعد تمہارے اوپر اس سے بڑی مصیبت گھوڑے کی آئی, اس سے بڑی مصیبت اونٹ کی آئی, اس کو بھی تحمل نہ کیا, اس کو بھی قبول نہ کیا, مشیت الہی کے آگے سر نہیں جھکایا, اس سے بڑی آفت آئی قبول نہ کیا, یہاں تک کہ تم نے اس آفت کو اپنے سینے سے لگا دیا اور اب وہ تمہاری نظر ہو گئی ہے. اور جو تم ان تمام نعمتوں کے بدلے میں فائدہ لے رہے تھے, اب اس کے بدلے میں وہی فائدہ حاصل کر لو, وہی سب کچھ تمہیں مل جائے گا. بس یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نا امید پلٹا, جب پلٹا ایک مرغی کا دورہ ہوا اور وہیں پر ختم ہو گیا. یہ ہے وہ انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی مشیت کو اپنے اوپر من و ان سے قبول نہیں کرتا, جو خدا کی طرف سے آنے والی حدود سے تجاوز کرتا ہے, جو خدا کی طرف سے آنے والے عوامر کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا, جو اپنی عقل کو لڑاتا ہے, اپنے تدبر کو, اپنی حکمت کو اس حکیم و دانا کی حکمت سے زیادہ سمجھتا ہے, وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اولئک ہم الظالمون من یتعدی حدود اللہ, جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں, اس سے تجاوز کرتے ہیں, اس دائرہ حدود الہی میں نہیں رہتے, وہ خود پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, وہ ذات خدا پر ظلم نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنا سر غلط جانب پٹخ رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی بہترین نتائج کو حاصل نہ کریں گے. بس بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب اپنے آپ کو حدود الہی کے دائرے میں لے آئے تو اپنے آپ کو اس دائرہ دین سے خارج کرنے کے تمام راستے بند کر دے, مضرات دین سے اپنے آپ کو آگاہ کر لے, جان لے کہ جو مشیت الہی ہے, جو منشاء رب ہے, جو اس نے ہمارے لیے فراہم کر دیے ہیں, چاہے وہ اصل دین ہے, چاہے وہ فرع دین ہے, یا چاہے وہ دین کی کوئی دوسری شاخ یا کوئی دوسرا حصہ ہے, جو کچھ بھی دین کے زمرے میں آتا ہے اس کو ادا کرنا ہے, اور جو دین الہی سے, حدود الہی سے باہر لے جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. اور جو اس امر کو کرتا ہے وہ اپنے آپ پر در حقیقت ظلم کرتا ہے, وہ اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے دعائے کمیل میں فرمایا, ظلم تو نفسی, میں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا, خود کے اوپر ظلم کیا, اپنے نفس کے اوپر ستم کیا, اپنے ساتھ ناانصافی کی. یہی وہ کیفیت ہے اس انسان کی کہ جو حدود الہی میں داخل ہونے کے بعد, دین کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد, خود کو, اپنے ہر عمل کو دین کے پہرائے پر لے آتا ہے. اور جیسے ابھی میں آ رہی تھی, میں نے راستے میں بھی وہی روایت پڑھی, یہاں جیسی آئی میں حیران ہوئی ہے, یہاں آج کیسے لگا ہوا ہے امام صادق کا وہ قول جو میں آج ہی جہاں سے بات کا اپنے اصل موضوع پر آنے والی تھی, کہ میرے آقا نے فرمایا, امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ عند اموالہم وعند اسرارہم, کہ اپنے شیعوں کو ہم میزان ترازو میں لا کر تولتے ہیں, دیکھتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, امتحنو, ان کو آزماتے ہیں تین اوقات میں, عند مواقیت الصلاۃ, نماز کے اوقات میں, وعند اموالہم, جب ان کا مال آتا ہے اس وقت کہ اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں, وعند اسرارہم, اور ان کے پوشیدہ رازوں کی صورت میں. یہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم شیعوں کو آزماتے ہیں, یہ تین پیمانے ہیں جن کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ در حقیقت کس طرح سے اتر رہے ہیں. یہ تینوں در حقیقت سر الہی, رضا الہی کی بنیاد ہے. یہ تین اعمال نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ تین فرائض نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، خداوند کریم صاحبان ایمان اس کو کہتا ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ باموالہم وانفسہم، ان کا مال اور ان کی جان. ان اللہ اشترى من المؤمن انفسهم واموالهم، خدا ہے جو مؤمنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید رہا ہے. پس وہ پروردگار عالم جب بندے سے اس کی جان اور مال کو خرید رہا ہے اور بار بار جب بھی بندے سے کلام کرتا ہے جان اور مال کی بات کرتا ہے، جان اور مال کی بات کرتا ہے، اس وقت کی بات کرتا ہے، اس لحظے کی بات کرتا ہے، اس ثانیے کی بات کرتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا یہی وہ اوقات ہیں جب ہم اپنے شیعہ کو آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور ہمارے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنا ہر لمحہ، اپنی ہر گھڑی، اپنا ہر ساعت، کیا کوئی وقت کیوں نہ ہو، دینے کے لیے تیار ہیں، اس امتحان کے پیمانے پر اترنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو دائرہ دین میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب ہم خوش ہو جاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می امام زمانہ، ہمیں خوشی منانے دیں، مولا علی کو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے رخصت دے دیتے ہیں. غازی عباس کا علم ہم اپنی نظروں سے دور لے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے، ذرا ہم سے پردہ کر لیجئے. یہ ہیں وہ امتحان کے اوقات، یہ ہیں وہ جان اور مال کا در حقیقت ترازو، میزان. جب پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کب ہے یہ بندہ، جب میرا بندہ بن کر آئے گا، جب ہم اسے عطا کر دیں گے، اس کی منچاہی بہو یا منچاہا داماد دے دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہماری درگاہ میں ہمارے پاس آتا ہے اور اپنے اوقات کو گزارتا ہے. دیکھیے سب سے عجیب بات، ہم جیسے لوگ کبھی بھی اپنی کسی اچھی مؤمنہ دوست کی شادی میں جا ہی نہیں سکتے، بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہم جانتے ہیں ہم جائیں گے نہ ہماری عزت رہے گی، نہ وہ ہمیں منہ دکھانے لائق رہے گی. مروتن کارڈ بھیج دیا جاتا ہے اور ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ سیپریٹ نہیں ہے بندوبست، حجاب کر کے آئیے گا. اور جب ہم کالی چادر پہن کر وہاں پہنچ جائیں گے تو سارے دیکھیں گے کہ یہ کیوں آتی ہیں یہاں، ہم سب تنگ پڑ رہے ہیں جبکہ نہیں جانتے. ابھی پہلی ذلحج کو آپ سب میلاد کر کے بیٹھے ہوں گے کہ خدا نے کس شان کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ اور کتنی زیادہ، میں یوں کہوں کہ جوش و خروش کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ وہ شادی کی پہلی ذلحج کو. اس کا عالم دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا میزان کیا ہے، کہ خدا کس طرح سے خوشیاں مانگنے والوں کو دیتا ہے. خدا سے خوشی بھی تو مانگے، خوشی مانگنے کے بعد منہ تو نہ پھیریں. اپنے مواقع کو جب ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہماری آزمائش کی جا رہی ہے، امتحان کیا جا رہا ہے. روایت عجیب جملے لکھتی ہے کہ جب مولا علی کا اور جناب فاطمہ کا عقد طے ہو گیا، جب ان افراد کا عقد طے ہوا، اس وقت میرے نبی فرماتے ہیں مولا علی کو اپنے پاس بلا کر کہ اے ابو الحسن، میرے پاس تمہارے لیے بشارت ہے. یہ روایت کا حصہ برائے مہربانی غور سے سنیے گا کیونکہ انتہائی لطیف ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی منانا یعنی کیا، کس طرح منائی جاتی ہے خوشی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا علی، میرے پاس تمہارے لیے بشارت ہے. سوال کیا کہ مولا بشارت کیا ہے، تو فرمایا کہ اس ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ خداوند کریم نے مجھ پر وحی نازل کی اور ایک ایسا فرشتہ مجھ پر نازل ہوا جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. لہو وجوہ شتا، جس کے بے شمار چہرے تھے. یہاں تک کہ میں نے اس کی طرف نگاہ کی اور میں نے اس سے کہا کہ تو کون ہے، تو اس نے جواب دیا اور کہا انا سپائیل، میرا نام سپائیل ہے، میں قوائم العرش کو تھامنے والوں میں سے ایک ملک ہوں، جو عرش کے ستون ہیں ان میں سے ایک پر میری معموریت ہے. بس خداوند کریم سے میں نے درخواست کی کہ میں آپ کو بطور خاص آج اتر کر ایک تحفہ, ایک ہدیہ اور ایک بشارت دوں. میں نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ اے سپائل, تو میرے لیے کیا بشارت لے کر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پیچھے جبرائیل ہیں جو آپ کو وہ خوشخبری دیں گے. للہ, آپ اس موقع پر مجھے یاد رکھیے گا. قوائم العرش پر معمور ملک میرے نبی پر اترا, اور اس کے بعد جب پیچھے سے جبرائیل آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں حریر جنہ تھا اور وہ ایک مکتوب کی شکل میں تھا. وہ لایا اور جبرائیل نے میرے ہاتھ میں دیا, اور جب میرے ہاتھ میں دیا میں نے اسے کھولا. لہو سطران مکتوبان بن نور, نور سے دو لائنیں لکھی ہوئی تھی. اور میں نے جب ان دو لائنوں کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ خدا نے زمین و آسمان کے نشیب و فراز پر ہر چیز پر جب مطلع ہوا تو اپنا محبوب ترین عمل انجام دینا چاہا, جو علی اور فاطمہ کی وجیت ہے. بس خدا بندے کریم نے چاہا ہے کہ ان کے نکاح کو, ان کے عقد کو زمین سے زیادہ عرش پر منائے, اور خدا چاہتا ہے کہ وہ نظارہ آپ کو دکھائے. یہاں تک کہ نبی کریم نے جب سنا کہ خدا میری بیٹی کا نکاح میرے داماد کے ساتھ عرش پر کرنا چاہتا ہے, یہاں تک کہ عرش پر نظر کی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ خداوند کریم نے عرش کے نشیب و فراز کو تمام ملائکہ سے عبور کروایا. چوتھے آسمان پر جہاں جناب حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی تھی, وہاں پر ممبر کرامت سجایا گیا. حور العین سے کہا کہ تم زینت دے کر اپنے آپ کو آؤ. انوار انبیاء کو وہاں پر جمع کیا گیا, اور بیت المعمور پر جب وہ ممبر سجا دیا گیا تو خداوند کریم نے اپنے ایک ملک کو جو جس کا نام راحیل تھا اس کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے راحیل, جو ہمیشہ تو ہمیشہ پردے میں رہتا ہے, آج ظہور کر اور وہ خطبہ دے جو میں نے تجھے تعلیم دے رکھا ہے. اور پھر اس ممبر کرامت پر جناب راحیل کھڑے ہوئے اور اس وقت اعلان کیا اور کہا کہ آج آغاز ہوتا ہے اس جشن کا جس جشن کے انتظار میں ہم سب, یعنی عرشی ملائکہ تھے جس کی آراستگی کے لیے اور اس کو سجانے کے لیے. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو اس وقت خداوند کریم نے تمام جتنی بھی سجاوٹیں اس دن کے لیے کر رکھی تھیں ان سب کو عیاں کیا. اور کس طرح عیاں کیا, میں اگر یہ کہوں کہ اپنی عقل کو جتنا زیادہ کھولنا ہے کھولیے, سمجھ میں نہیں آئے گا. اور بعد میں ایک اعتراض مجھ تک آئے گا کہ یہ روایت کہاں سے لی. میں پہلے بتا دوں, ریاحین الشریعہ کی جلد نمبر 2 آقا محلاتی کی ہے, اس میں آدھی روایت ہے, آدھی روایت ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 43, اس میں یہ روایت بکھری ہوئی ہے, ایک جگہ نہیں ہے, کچھ یہاں ذکر ہے کچھ وہاں ذکر ہے. سب کو سمیٹ کے آپ کے سامنے ایک اچھی سی ڈش بنا کے رکھتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے غیر مستند روایات بیان کرتی ہوں, سب مستند ہے, یہاں تک کہ تاریخ تبری میں بھی ملتا ہے, تاریخ بغدادی میں بھی ملتا ہے. خطیب بغدادی خود اپنی ایک اور کتاب اس میں بھی اس روایت کو نقل کرتا ہے. اور وہ روایت کیا ہے, یہاں تک تو اتنا لطیف نہیں تھا, آگے سنیے خدا کس طرح خوشی مناتا ہے. جب اعلان ہو گیا کہ علی و فاطمہ کا عقد خدا کرنا چاہتا ہے, پروردگار عالم نے کہا انا عاقد, عقد میں پڑھوں گا. خطبہ راحیل دے گا, عقد پڑھنے بس پروردگار عالم جو سب سے پہلے وجود اس خوشی کو منانے میں اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے آیا, وہ ذات خدا العاقد بینہم اللہ, کہ ان دونوں کے درمیان عقد پڑھنے والی ذات خدا تھی. کوئی تصور کر سکتا ہے, کوئی اپنی عقل کو جتنا کھول دے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر کہ خدا نے عقد پڑھا؟ یہاں تک کہ جب چاہا کہ گواہ لائے جائیں تو شہود حملۃ العرش, عرش کو حمل کرنے والوں کو گواہ بنا کر لایا گیا. بس خداوند کریم نے جب وکیل فراہم کرنا چاہا, جسے ہم وکیل یا جس طرح روایات میں اسے قابل قبول و ایجاب کرنے والا ہے, وہ جناب جبرائیل کو قرار دیا. اور اس کے بعد جب خدا نے عقد پڑھنا چاہا, راحیل خطبہ دے رہے ہیں, خدا عقد پڑھ رہے ہیں, حملۃ العرش ہیں, ملائکہ ہیں جو اس کی گواہی دے رہے ہیں, ایجاب و قبول جناب ابراہیم جناب جبرائیل کر رہے ہیں. اور ایک موقع آتا ہے کہ جب خداوند کریم اس عقد کو اناؤنس کر دیتا ہے تو اس وقت جنت کو شجرائے طوبہ میں جو ایک درخت ہے, روایت یاد ہوگی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جناب فاطمہ کے نور کے وقت بیان کی تھی, غرسہ اللہ بیدہ, جس درخت کو خدا نے اپنے ہاتھ سے خود بویا ہے, جس کے درمیان کن فیکن کا فاصلہ بھی نہیں ہے, اس کو طبق بنا کر, برتن بنا کر اس شجرائے طوبہ میں بہشت کو رکھ کر پیش کیا جائے گا, اور وہ پیش کرنے والے جناب رضوان خازن الجنہ ہیں, جو جنت کے کلیددار یا چابی رکھنے والے ہیں, جن کے پاس تمام مفاتیح الجنہ ہیں, وہ اس کو پیش کریں گے. اور جب جنت پیش کر دی جائے گی تو خداوند کریم عرش کی زینتوں سے کہے گا عیاں ہو جا, عرش کی زینتیں عیاں ہو جائیں گی, اور جب وہ ظاہر ہوں گی تو وہ درخت کی شکل رکھتی ہوں گی, اور ان درختوں سے کہا جائے گا اپنا ثمر نچھاور کر تمام ملائکہ کے پیروں میں, یہاں تک کہ وہ ثمر اپنا نچھاور کریں گے, جو بھی ان کا پھل ہے اسے نچھاور کریں گے, وہ ملائکہ کے پیروں میں آ گرے گا, اور وہ اسے اٹھا اٹھا کر کہیں گے ہاذہ تحفۃ خیر النساء, یہ خیر النساء کا تحفہ ہے, جس طرح ہم آج کل بت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں, وہی کیفیت ہے, یہاں تک کہ جب وہ ایک دوسرے کو دیا جائے گا اس وقت خداوند کریم باقی عرش کی زینتوں سے کہے گا تم آیا ہو جاؤ, وہ آیا ہوں گے, وہ ظہور کریں گے, اور پھر اس کے بعد وہ اوپر سے نچھاور ہوں گے, جب وہ اوپر سے نچھاور ہوں گے تو حوریں آگے بڑھیں گی اور ان کو وصول کر کے کہیں گی کہ یہ وہ ہے کہ جس کا ہدیہ ہمیں خیر النساء نے دیا ہے, اور اس ہدیے میں اتنی کشش, اتنی اٹریکشن ہوگی کہ وہ حوریں اپنے لیے بھی رکھیں گی, دوسروں کو بھی دیں گی, اور پھر اس وقت ایک ایسا سما ہوگا جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا, کہ اوپر سے بھی ہدیہ آ رہا ہے, نیچے سے ثمر آ رہا ہے, نیچے سے اٹھانے والے ملائکہ ہیں. اور اوپر سے جو کچھ گر رہا ہے اسے حورے ہیں جو بڑھ بڑھ کر لے رہی ہیں, اور اس وقت وہ ان ہدیوں کو, ان تحفوں کو پہلے ایک دوسرے کے لیے جمع کریں گے, لیکن جب اس سے تراوت اور خوشی حاصل کریں گے تو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیں گے, اور کہیں گے کہ ہم ان تمام ہدایا کو, ان تحفوں کو, ان اسمار کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے تا قیامت, اور جس کے پاس سب سے زیادہ اس دن جمع ہوئے خداوند کریم اسے ممتاز کر دے گا. حوروں میں بھی وہ سب سے اعلیٰ حور رہے گی, ملائکہ میں بھی وہ سب سے اعلیٰ ملک رہے گا, اور قیامت والے دن جس دن ہر چیز سامنے کھل کر آ جائے گی اس دن وہ فخر کرے گا اور کہے گا وہ دن جب یہ عقد پڑا گیا تھا میں نے سب سے زیادہ ہدیے تحفے جمع کیے تھے, میں نے سب سے زیادہ ثمر جمع کیا تھا. بس اسلام دھوم دھام سے شادی کرنے کو منع نہیں کرتا, دائرہ لے آتا ہے, ایک خاص انداز لے آتا ہے, نچھاور کیجئے جو نچھاور کرنا ہے, آپ حورے بن جائیے, آپ نے حور بننا ہے اپنے اپنے ملک, اپنے اپنے فرشتے کے ساتھ, نامحرم کے ساتھ نہیں. خدا نے آپ کو جس کے لیے بنایا ہے اس کے ہمراہ, کسی دوسرے کے سامنے نہیں. اپنی ارزش کو سمجھیے, اپنی قیمت کو سمجھیے, اور جب یہ میزان آئے تو جان لیجئے کہ جیسا عقد وہاں ہوا تھا, جیسا نکاح خدا نے اس ملک پر پڑا تھا, اس عرش پر پڑا تھا, اس بزرگواری کے ساتھ جہاں پر دھوم دھام کہوں یا دھوم دھڑکا کہوں یا جوش و خروش کہوں یا خوشی کا اظہار کہوں, ہرگز کم نہ تھا. اسی لیے فرمایا کہ اے محمد علی سے کہو کہ اپنی ہر چیز کو جو کچھ بھی ان کے پاس ہے آپ کے سامنے پیش کریں. میرے آقا نے پیش کیا, اس بشارت کو سننے کے بعد تین چیزیں سامنے آئیں, زرہ, سواری اور تلوار. میرے آقا نے جب یہ تین چیزیں پیش کی, یہ دار و ندار ہے, کتنا میں کہوں دنیا کی زبان میں کتنا غریب ہے علی, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ گھر ہے نہ گاڑی ہے, ہاں صرف اور صرف ایک تلوار ہے اور ایک ہتھیار, ایک سواری ہے اور ایک زرہ ہے. جب یہ پیش کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا تم مجاہد خدا ہو, مجاہد خدا کو ہمیشہ تلوار سے, اسلحے سے لیس رہنا چاہیے, لہٰذا تلوار کو کنارے کیا. فرمایا مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ ذریعہ معاش کرے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کما کر لائے, اس کے لیے سواری ضروری ہے. علی یہ زرہ بیچ دو, بہت مشہور روایت ہے, کہا گیا یہ زرہ بیچ دو. پہلی بات ہر کوئی اگری کرے گا علی کو زرہ کی ضرورت ہی نہیں تھی, آج تک علی کی زرہ مجروح نہیں ہوئی, کبھی اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا, آج تک اس پر کوئی ضربت نہ لگی جس کا مشاہدہ نبی نے کیا اور دیکھا. یہ کیوں ہے, زرا کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی بات ہر کوئی اگری کرے گا، اور دوسری بات جب اس سے بہتر زرا نبی اپنے وصی کو دے رہے ہوں، اس سے بہتر لباس فراہم کر رہے ہوں، تو اس زرا کا ہونا بھی بے فائدہ ہو جاتا ہے. انتم لباس لہن وہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس ہو. بس فاطمہ تو زہرا سے بہتر سپر، جس کا نزول ہی کہتا ہے انا شأن اکاق والابتر، تیرا دشمن ہے جو ابتر کہلائے گا. اے علی، میں تجھے ایسا تحفہ دے رہا ہوں، ایسی بیٹی عنایت کر رہا ہوں جس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سپر کی ضرورت نہیں ہے. جو مجھ جیسے انسان کے لیے رحمت للعالمین کے لیے، دو جہانوں کی رحمت کے لیے دشمنوں کے سامنے سپر بن کر آئی، وہ تجھ جیسے امیر المؤمنین کے لیے بھی بہترین سپر ہے، بہترین ذریعہ ہے، بہترین جنہ ہے. بس یہی وجہ تھی کہ کہا زرے کی ضرورت نہیں ہے، اور راز کھل کر سامنے آتا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، عشق امیر المؤمنین کہاں لے کر جا رہا ہے، عشق محمد و آل محمد کس میزان پر لے کر جا رہا ہے، اور ہم کس طرح سے ان ساری چیزوں کو کھل کے اگر کہوں لات مار کے اپنے آپ کو دین سے باہر کرتے ہیں. یہ مضرات دین ہیں، یہ دین دائرہ دین سے باہر کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے کوئی نئی چیز بیان نہیں کی، سب جانتے ہیں، یا ایسا ہوا ہوگا یا ایسا ہوا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے. یہ چیز ان ہستیوں کے وجود سے بالا تر کچھ بیان نہیں ہوا. ہاں عقل اسے نہیں سمجھ سکتی، ہمارے تخیلات ہمارے تصورات اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خدا شجرہ طوبہ کے اندر بہشت کو ڈال دے گا اور جناب فاطمہ کے لیے پیش کیا جائے گا؟ ہم کس طرح نہ شجرہ طوبہ کو اپنے تصور میں لا سکتے ہیں اور نہ بہشت کو اپنے تصور میں لا سکتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ جنت میں یا عرش پر در کیا معنی رکھتا ہے، یاقوت کیسا ہوگا. ہم ایک عقیق در اور یاقوت اور زمرد اور انہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی چمکتی ہوئی کوئی چیز ہوگی. بس وہ چیز ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے. اتنا جانتے ہیں تقدس تھا، تعظم تھا، عزت تھی، اور ہر چیز کو طہارت میں ڈال کر اس خاندان طہارت نے اپنے لیے اپنایا اور دوسروں کے لیے پیش کیا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو جب دائرہ دین میں رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کے اندر لانا چاہتے ہیں، اور ہم اس سے بھی ایک سیڑھی اوپر چلے جاتے ہیں، مؤمن بننے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں، اور جب ایمان کے صاحب و مالک بننا چاہتے ہیں، بس ہر اس چیز سے سختی سے اپنے آپ کو دور کریں جو ہمیں اس دائرہ دین سے باہر نکال پھینکتا ہے، جو ہمیں اس سے خارج کر دیتا ہے، جو ہمارے سارے ایمان کو، ہمارے وجود کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے عمل کو، ہمارے ہر ہر حسنے کو ضائع اور رائیگاں کر رہا ہے. ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ اور سپر بنا دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو اس دین کے دائرے میں اور سعود اور عروج اور زیادہ رفعت دی جائے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ اس نقطے کے اوپر جہاں خداوند کریم اپنے بندے کو بلانا چاہتا ہے، لے کر جانا چاہتا ہے، ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں الہی کیف ادعوک وانا انا وانت انت، اے پروردگار میں تجھ سے کس طرح کسی چیز کا سوال کروں جبکہ میں تو میں ہوں اور تو تو ہے. ایک مقام ایسا آ جاتا ہے الہی کیف اسالک ان تعطینی اذا لم اسالہ فیعطینی، اگر میں تجھ سے سوال نہ کروں گا کہ تو مجھے عطا کرے تو میں کس سے سوال کروں کہ وہ مجھے عطا کرے. الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیک فیرحمنی، اگر میں تجھ سے سوال نہ کروں، تیرے سامنے گریا و تضرع نہ کروں کہ مجھ پر رحم کرے تو میں کس سے گریا و زاری کروں کہ وہ مجھ پر رحم کرے. الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوه فیستجیب لی، اگر میں تجھ سے نہ کہوں اے میرے پالنے والے کہ میرے سوال کا جواب دے تو میں کس سے کہوں کہ وہ میرے سوال کا جواب دے. الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتا، جس طرح تو نے کمال خدا پر نظر رکھی ہے، جس طرح تو نے جناب موسیٰ کے لیے نہر کو شگافتہ کیا اور ان کے لیے راستہ نکالا، میں بھی تجھ سے وہی سوال رکھتا ہوں. یہ ہے وہ معیار جہاں بندہ مؤمن آ جاتا ہے اگر دائرہ دین کے اندر رہے، سارے چیلنجز لے لے اور خدا سے کہے پروردگار تو تو نے کمال دکھایا تھا اپنی خلقت کا جناب موسیٰ کے لیے، وہی کمال میرے لیے دکھا، وہی معجزہ میرے لیے دکھا، وہی جس طرح تو نے ان ہونے کو ہونا کر دیا میرے لیے کر دے۔ بندہ تب حق رکھتا ہے خدا سے کہے، اگر دائرہ دین میں رہتے ہوئے، صاحب ایمان رہتے ہوئے خدا کو پکارے تو کہہ سکتا ہے جیسا تو نے نبیوں کے ساتھ کیا، یا من رد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب کی جانب پلٹانے والے، مجھے میری حل مشکل کی طرف پلٹا دے، یا میری حل مشکل کو میری جانب واپس لیا۔ بس یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ روح رکھتا ہے، منہ رکھتا ہے، خدا سے سوال کرے، خدا سے کہے، اس سے التجا کرے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں جب بندہ خدا کے عجائبات پر، اس کی طرف سے ہونے والے ایسی چیزوں کو جو دنیا کی نظر میں انہونی ہے، جو دنیا کی نظر میں معجزہ ہے یا کرامت ہے، اس پر نظر رکھتا ہے، تو وہ اس ذات لم یزل کے لیے جو کچھ کرتا ہے، جتنا ادا کرتا ہے اسے کم لگتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے، اس کی ہیبت کے سامنے، اس کی جلالت کے سامنے۔ سمجھ میں آتا ہے کیوں زینب کبرا نے وہ لاشا اٹھایا اور کہا اللہم تقبل منا قلیل هذا القربان، پروردگار میری اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی درگاہ میں قبول کر، جبکہ عالم انسانیت کی سب سے بڑی قربانی ہے، تاریخ عالم کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ زینب کبرا اس کمال مطلق پر نظر رکھتی ہے، اس کی حدود کے اس اونچے مقام پر ہے کہ جہاں سے دیکھ رہی ہے وہ ذات جلی، اس کے شایان شان کیا عمل ہونا چاہیے ہے، اسی لیے جو اپنا عمل ہے وہ حقیر لگ رہا ہے، کم لگ رہا ہے، کتنی بلند ہے وہ نظر، کتنا عرفا دیکھتی ہے نظر زینب کبرا، کتنے سارے آسمان کے پردے ہیں جنہیں چیر دیتی ہے نگاہ زینب کبرا۔ اور پھر آج زینب کی نظر پڑی ہے شہر کوفہ پہ۔ دیکھیے مومنات، اگر میں یہ کہوں زینب اسیر بن کر شہر کوفہ آئی ہے، گرچہ لفظ اسیر ہی ملکہ کون و مکان کے لیے عجیب ہے، جو کونین کی ملکہ ہے، کونین کی شہزادی ہے، اس کو اسیر کہنا انسان کے لیے بہت صعب، بہت مشکل ہے، مگر آئی ہے تو کہاں آئی ہے؟ یہ کوفہ وہ شہر نہیں ہے جہاں عبید اللہ ابن زیاد حکومت کرتا ہے، یہ کوفہ وہ ہے جہاں آج سے 20 سال پہلے زینب امیر المومنین کی بیٹی بنی رہتی تھی، وقت کی شہزادی تھی، اور وہ شہر کوفہ کے آخری ایام۔ دیکھیے مومنات، جب بھی آپ کسی جگہ سے نکلتے ہیں تو آخری لہجہ کبھی نہیں بھولتا، جب آخری دفعہ گھر سے نکلے تھے تو یہ ماحول تھا، یہ احوال تھے، جب آخری دفعہ ہم نے اپنی دوست کا گھر چھوڑا تو اس کے گھر میں یہ ماحول تھا، ایسا ہو رہا تھا۔ زینب بھی جب کوفے سے نکلی ہے تو سنتے چلیے کہ زینب نے کوفہ چھوڑا کیسے تھا، اور آج آئی ہے تو کیوں زینب کا جگر پھٹ گیا۔ جب زینب نے کوفہ چھوڑا اور کوفہ چھوڑنے کا جو سبب بنا وہ ضربت ابن ملجم تھی۔ 20 سال پہلے ابن ملجم نے مسجد کوفہ میں مولا علی کے سر پر ایک ضربت کٹائی، زینب کی یتیمی کا وہاں سے آغاز ہوا، اور جب زینب کی یتیمی کا آغاز ہوا، سب جانتے ہیں 19 کی شب کو ضربت لگی، 21 کو شہادت ہوئی۔ دو دن تھے جو زینب نے قیامت کے کوفے میں گزارے۔ حاطف ندا دیتا رہا فقد الامیر المؤمنین، زینب کا جگر پھٹتا رہا، 18 بھائیوں کے شانوں پر سر رکھ رکھ کے زینب روتی رہی، مگر ایک حال جو آج اس قیدی اور اسیر زینب کو بار بار یاد آتا ہے۔ طبیب آیا، طبیب نے مولا علی کا سر دیکھا تو کہا کہ اب کوئی علاج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مغز تک زہر چلا گیا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن آگے بڑھے اور کہا کہ ان کے لیے کیا چیز بہتر ہوگی جس کو اگر آپ تناول فرمائیں تو زہر کا اثر کم ہو جائے؟ تو اس وقت طبیب نے کہا دودھ مولا کے لیے بہت اچھا ہے۔ طبیب دودھ کہہ کر باہر نکل گیا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری، دروازے پر دستک ہوئی، مولا حسن گئے، دروازہ کھولا تو دیکھا کوفے کے یتیم بچے ہیں جن جنہوں نے اپنے ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں کوزے لے کر اس میں اپنے حصے کا دودھ ڈال کر لائے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے مولا کے لیے دودھ اچھا ہے۔ یہ زینب دیکھ رہی ہے، شہر کوفہ کے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں اپنے ٹوٹے ہوئے کوزے لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا کو دودھ دے دو۔ اچھا تم کیوں دودھ لائے ہو؟ جواب دیا، ہمیں ایک دفعہ پھر یتیم ہونے سے بچا دو، ہمیں ایک دفعہ پھر یتیمی سے محفوظ کر، یہ یتیموں کا بابا ہے۔ زینب کبریٰ کو وہ بابا یاد آیا جو یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک رکھتا تھا، اور آج جب زینب کبریٰ آئی ہے رسن بستہ ہاتھ پسے گردن اور اسی شہر کوفہ کے افراد بڑھ کر اپنے ہاتھ میں روٹی اور خرما کھجور رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچی تو پیاسی اور بھوکی لگتی ہے، تیرے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، تیرا کرتا جلا ہوا ہے، کسی بڑے ذلیل خاندان کی بچی لگتی ہے، اپنے صدقے سلیما کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ زینب کو یتیم کوفہ یاد آئے جو میرے بابا کے دروازے پر آئے تھے اور اپنے لیے کفا یتیمی سے رکھنے کا سوال کرتے تھے۔ آج میں زینب اس شہر میں پلٹ کر آئی ہوں تو یہاں پر مجھے اور میرے بچوں کو یتیم سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے ایک دفعہ عبید اللہ ابن زیاد شہر کوفہ میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے باغیوں کو لایا جا رہا ہے، اسیروں کو لایا جا رہا ہے، پورے شہر کوفہ سے کہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں۔ جب ایسا اعلان کیا جاتا ہے کہ تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ تو کیا پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھتے ہیں، مہذب لوگ آگے بڑھتے ہیں؟ جو شہر کے اوباش بدماش فارغ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تماشا دیکھنے کے لیے آگے آگے آتے ہیں۔ جب یہ اعلان کیا گیا شہر کوفہ کے اوباش اور بدماش اور آوارہ لوگ آگے آئے۔ میں نہیں کہتی علماء کا مجموعہ تھا، میں نہیں کہتی قاریان قرآن کا مجموعہ تھا، میں نہیں کہتی عابدوں کا مجموعہ تھا، میں نہیں کہتی زاہدوں کا مجموعہ تھا، زہرا اللهم اشبع كل جائع، اللهم اغث كل عريان، اللهم اغث بين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم زد فقرنا بغناك، وغير سوء حالنا بحسن حالك، واخرجنا من الفقر انك على كل شيء قدير۔ Thank you.